बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद, फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह वाला आली कवाबिकया नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर बुज़ुर्गों के मदनी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम ज़िंदगी बेहतर बनाए लेकर हाज़िर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम हर दफ़ा एक नए मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करते हैं और मौजू वो शानदार होता है कि जो ज़िंदगी बेहतर बनाने में, ज़िंदगी को संवारने में हमारे लिए मुआविन और मददगार होता है। और आज का हमारा मौजू है दुआ की ताकत। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम दुआ के बारे में गुफ्तगू करेंगे और दुआ के फ़ज़ाइल भी सुनाए जाएंगे, दुआ के बारे में मुफीद बातें भी होंगी और इंशाअल्लाह ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में दुआ की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और हम इससे क्या फ़वाइद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दुआ की मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ी बरकतें हैं। इरफान भाई आप क्या फरमाएँगे दुआ के बारे में?
दुआ के बारे में तो बहुत सारी रिवायात हदीस पाक हमको मिलती हैं कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। ज़बरदस्त हमें समझाया गया है कि आदमी किसी भी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, आजमाइश में हो, तो दुआ को जो है वो इख्तियार करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो दुआ की जो ताकत है वो इसको निजात दिला देगी। तंगदस्ती हो तो आदमी दुआ करे, इंशाअल्लाह निजात मिलेगी, फराग दस्ती की तरफ चला जाएगा। दुआ जो है वो करे अमीरी हो या गरीबी, तंगदस्ती हो या खुशहाली, करीम रज़ा भाई इसी तरह मुसीबत में हो तो या आफियत में हो, बिल्कुल इसी तरह अगर दीनी परेशानी हो या दुनियावी परेशानी तो दुआ को जो है वो ज़रूर इख्तियार करें। फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, तो दुआ हमें करना चाहिए करीम भाई। और आज हमारा मौजू भी यही है कि दुआ जो है वो की ताकत, दुआ की ताकत, यानी जिन्होंने दुआएँ की हैं उनको उससे क्या मिला है, क्या अल्लाह करीम ने उनको ताकत अता की है। या अच्छा कितना ज़बरदस्त होता है करीम भाई कि जब कोई दुआ करता है तो हमने देखा है, लोगों को कहते सुना है, यार दुआ की है, बड़ी परेशानी थी, दिल पे बड़ा बोझ था, बिल्कुल हल्का सा हो गया हूँ, मामला बिल्कुल दुरुस्त सा हो गया है। अच्छा परेशानी घर चक गई नहीं है लेकिन कलवी सुकून मैसर आ गया है, दिल में एक ठंडक सी महसूस हो रही है, अब ऐसा लगता है कि अल्लाह करीम कोई रास्ता बना देगा, कोई परेशानी का हल निकल ही आएगा। तो इस मौजू पर मुबल्लिगीन से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे,
हम दुआ के मुताबिक फ़ज़ाइल और इसकी बरकत सुनेंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा शुरू से आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह दुआ की अहमियत भी सीखने को मिलेगी और दुआ के फ़ज़ाइल क्या हैं वो भी हदीसे करीमा से सुनने को मिलेंगे और वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह करीम हम सबको आज के इस प्रोग्राम को सुनने की, इसे सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम कलाम की तरफ चलते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन।
कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا.
آپ پر لاکھوں درود و آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود و آپ پر لاکھوں سلام ہے لبے پہ جا بابا شیر رالی ہاتھ میں ہے لبے عیسیٰ جا بابا شیر رالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیر مکالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مکالی ہاتھ میں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے گو کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے جب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں دستگیرے ہر دو عالم کر دیا سبتین کو دستگیرے ہر دو عالم کر دیا سبتین کو ایم قربا جان جانا انگست کیالی ہاتھ میں ایم قربا جان جانا انگست کیالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان علی ہاتھ میں لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان علی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام
سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور دعا مانگنا شروع کی. تو جیسے ہی حمد و ثنا اور درود پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر دیا جائے گا.
سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلا کہ جب بھی دعا مانگے تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا جائے, کوئی راستہ سجائی نہ دیتا ہو, یوں لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے, دل ٹوٹ گیا ہو, کوئی سہارا دینے والا نہ ہو, کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو, اور ایسی کنڈیشن میں انسان خود کو کمزور, تنہا, مجبور, بے بس اور بے کس محسوس کرے, تب ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, کبھی بند نہیں ہوتا. وہ دروازہ مدنی چینل کے ناظرین دعا کا دروازہ ہے. دعا انسان کی وہ فطری پکار ہے جو دکھ, درد اور مایوسی کے عالم میں دل سے خود بخود نکلتی ہے.
اللہ
ایسی کیفیت میں خود بخود دل سے دعا نکلتی ہے. جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو, جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو, جب کوئی سننے والا نہ ہو, تب انسان اپنے رب سے اپنے دل کا حال کہتا ہے. پریشانیوں کا حل اصل میں اسی میں ہے کہ انسان اپنے خوف, اپنے مسائل, اپنی پریشانیاں, اپنے دکھ, اپنے درد, اپنی تکلیفیں اپنے رب کے دربار میں, رب کے سامنے رکھ دے. ساری باتیں اپنے رب کے سامنے رکھ دیں, کیونکہ اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور دکھی دلوں کی فریاد بھی سنتا ہے. پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل ہوں گے. ایک تصویر دکھائی جائے گی اور تصویر کے بارے میں آپ کی رائے لی جائے گی. اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے اس میں کیا دکھ رہا ہے. عرفان بھائی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
ایسا لگ رہا ہے کہ بک کو جو ہے وہ پیٹرول پمپ بنایا گیا ہے اس کا, اور اس سے جو ہے وہ دماغ میں جو ہے
فیول بھرا جا رہا ہے.
فیول بھرا جا رہا ہے.
کیا بات ہے بھائی,
سمجھا جا سکتا ہے کہ کتاب کے ذریعے دماغ میں کچھ انڈیلنے کی کوشش.
واقعی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے تو بہت کچھ دماغ میں آتا ہے. یہ تو آپ کی کتاب ہے.
یہ تو کریم بھائی ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا, جنہوں نے تصویر دیکھی ان کے دماغ میں کیا آتا ہے.
چلیں ہمارے ناظرین دیکھیں ہمیں کیا رائے دیتے ہیں.
تصویر دیکھیں آپ,
ماشاء اللہ
انداز وہی ہے کہ جیسے پیٹرول پمپ بنا ہوتا ہے تو پیٹرول فیول ڈالا جا رہا ہوتا ہے گاڑی وغیرہ میں, تو اسی طرح دماغ میں جو ہے وہ کوئی چیز کتاب کے ذریعے انڈیلی جا رہی ہے, تقویت دی جا رہی ہے دماغ کو اس کے ذریعے.
ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان کی بھی سنیے, پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک سیگمنٹ شامل ہوتا ہے, اور پھر ایک سیگمنٹ اور اس کے علاوہ شامل ہوگا مفتی قاسم عطاری صاحب کا. تو یہ مختلف سیگمنٹ ہوں گے, کتاب کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ان تمام چیزوں کو ہم شامل پروگرام کریں گے. آئیے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی عرفان بھائی,
آج ہمارا موضوع ہے دعا کی طاقت. اچھا, جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوتے ہیں, اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے اور پھر اس کا جو کہنا چاہیے اس کی جو طاقت دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی وہی آپ نے ایک بڑا جملہ کہا کہ جب آدمی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دعا کی طرف آتا ہے. اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر معاملے میں دعا کو ضرور اختیار رکھے. اور جب ہم اپنے اسلاف کے کردار کے متعلق پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, حالات میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں, تو لگتا یہی ہے یعنی ایسے ایسے مواقع پر انہوں نے ہمیں سکھایا یہی ہے کہ اپنے رب سے اپنا رابطہ دعا کے ذریعے مضبوط کر لیا جائے, اپنے آپ کو دعا کے ذریعے مضبوط کرے, دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں, انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ اللہ نے چاہ تو بہتری ہی ہوگی اس کے معاملات میں. ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے نوید عطاری بھائی, مدنی بھی ہیں ماشاء اللہ. دعا کی کیا برکات ہوتی ہیں, اگر آدمی دعا کرے تو کس طرح مصیبتوں سے نکل جاتا ہے, کچھ واقعات کے ذریعے ہمیں.
عرفان بھائی, دعا بہت بڑی سعادت ہے
بیش,
اور انسان کو جب مصیبت آئے تب بھی دعا مانگنی چاہیے, اور جب عافیت والا معاملہ ہو تب بھی دعا مانگ, یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے اپنا رابطہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ایک بزرگ ہیں حضرت صفوان مازنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ تابعی بزرگ ہیں حضرت صفوان مازنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگا کرتے.
سبحان اللہ.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے بھتیجے کو ظالم حاکم ابن زیاد نے بلا وجہ قید کر لیا, لہٰذا آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے اپنے بھتیجے کی رہائی کے لیے بصرہ کے با اثر لوگوں کے ذریعے سفارش کروائی, لیکن کامیابی کی صورت نہ بنی اور ابن زیاد نے کسی کی بھی سفارش کو قبول نہ کیا. حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تکلیف میں رات گزاری. اب رات کے آخری حصے میں اچانک ان کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے خواب دیکھا.
اللہ اکبر.
کسی کہنے والے نے کہا، اے صفوان اٹھو اور اپنی حاجت طلب کرو. یہ خواب دیکھ کر ان کی آنکھ کھل گئی. ایک انجانے خوف نے ان کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا. تھوڑی جسم میں کپ کپاہٹ اور ایسی کیفیت تھی. تو انہوں نے وضو کیا، دو رکعت نماز ادا کی، پھر رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے. اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت، یہاں یہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، اور وہاں ابن زیاد کے یہاں کیا ہوا کہ اسے بے چینی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی.
اللہ
بے اطمینانی سی اور بے چین ہو گیا وہ، اور بالآخر اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے جیل کی جانب لے چلو. جب وہ وہاں پہنچا، جیل کے دروازے کھلوائے اور اس نے بلند آواز سے کہا، بھتیجے کو فوراً رہا کر دو.
اللہ
اس کی وجہ سے میں نے ساری رات بے چینی کے عالم میں گزاری ہے. اب دیکھیے دعا کی طاقت کی ہم بات کر رہے ہیں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
انہوں نے جو دعا مانگی تو اس کی تاثیر کیسے ظاہر ہوئی کہ ابن زیاد کے دل میں بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی. اسے کسی پل سکون اور چین نہیں آتا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ چونکہ میں نے بھتیجے کو بلا وجہ قید کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی وجہ سے مجھ پر بے چینی کی کیفیت ہو. لہٰذا وہ جیل کی جانب گیا اور وہاں اس نے ان کے بھتیجے کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا. اچھا ابن زیاد نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں نے ساری رات بے چینی کے عالم میں گزاری ہے. حاکم کی آواز سن کر سپاہیوں نے فوراً حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے کو جیل سے نکالا اور ابن زیاد کے سامنے لا کھڑا کر دیا. ابن زیاد نے بڑی نرمی سے گفتگو کی اور کہا، جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں.
کیا بات، سبحان اللہ.
اتنا کہہ کر ابن زیاد نے اسے آزاد کر دیا.
سبحان اللہ.
وہ سیدھا اپنے چچا حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور دروازے پر دستک دی. اندر سے پوچھا، کون؟ آواز آئی، آپ کا بھتیجا. اپنے بھتیجے کی اس طرح اچانک آمد پر آپ بہت حیران ہوئے اور دروازہ کھول کر اندر لے گئے. پھر حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا. حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے بھتیجے سے گفتگو میں مشغول ہو گئے.
سبحان اللہ، کیا بات،
کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیں، اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں.
بے شک
کہ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے نا، کام اٹک جائیں، کام نہ ہو رہا ہو، جیسے کہ حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے سفارشیں بھی کرائیں.
بے شک
جو زمانے میں لوگ تھے اہل کوفہ، ان سے سفارشیں بھی کرائیں، کام نہیں ہوا، تو پھر جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، رات کے آخری پہر میں اٹھے، اللہ کے دربار میں دعائیں کی، تو اللہ کریم نے کس قدر کرم فرمایا کہ ابن زیاد پریشان، اس کی حالت خراب، یہ دعا کر رہے ہیں اور وہاں اس کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، وہ بے چین و بے قرار ہو رہا ہے. پھر اس نے آ کر آپ کی بھتیجے کی رہائی کا پروانہ جاری کیا، بھتیجا گھر پہ پہنچ گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل سے جب نکلتی ہے نا آدمی، اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کریم کیسے مشکلیں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانیں کہ دعا جو ہے نا، یہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. دعا عافیت کا ذریعہ ہے، دعا برکت کا ذریعہ ہے، دعا رحمت الہی کا دروازہ ہے، دعا بلاؤں کو دور اور مقاصد کو پورا کرتی ہے. دعا کی برکت سے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، دعا کی برکت سے مصیبتیں اور غم دور ہو جاتے ہیں، اور دعا کی برکت سے ظالموں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے. اور خاص طور پر صبح کے وقت، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اس وقت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہو جاتی ہیں. یہ گولڈن ٹائم ہے، اس کی قدر کریں. الحمدللہ دعا کی اور بہت ساری برکتیں، اور احادیث کریمہ میں تو دعا کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. عبد الرؤف عطاری بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، عبد الرؤف بھائی سے گزارش کرتے ہیں کچھ احادیث کریمہ جن میں دعا کی فضیلتیں بیان کی گئی ہوں ہمارے ناظرین سے ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات کرنے کا حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن عبادات کی ترغیب دلائی, دعا ان میں ایک بہت پیاری عبادت ہے.
سبحان اللہ.
علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا, التجا کرنا, مناجات کرنا, فریاد کرنا.
سبحان اللہ.
تو جب بندہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے, تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے.
سبحان اللہ.
وہ اس پر اپنی رحمتوں و عطاؤں کی بارشیں فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکلات اس کی ٹل جاتی ہیں, اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کو اخروی انعامات سے بھی نوازتے ہیں.
سبحان اللہ.
ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے کئی فضائل احادیث میں ارشاد فرمائے. علماء کرام نے اپنے بھی کتابوں میں درج فرمائے. ایک روایت لکھی کہ دعا جو ہے یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے, ان کے دین کا ستون ہے اور ان کے لیے زمین و آسمان کا نور ہے. اچھا مزید احادیث پاک میں دیگر بھی فضائل آئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا سے کوئی چیز بزرگ تر نہیں ہے.
سبحان اللہ.
مزید فرمایا کہ دعا, ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں دعا کی طاقت, ہمارا ٹاپک بھی ہے دعا کی طاقت, تو دعا کے اندر واقعی بہت طاقت ہے. جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا, دعا اس مصیبت کو اور بلا کو روک لیتی ہے.
سبحان اللہ.
اور بندہ مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے.
ماشاء اللہ.
پھر دعا کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دعا کرنے والے کے لیے جو ہے فضائل میں دعا کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی توفیق عطا فرما دی, گویا اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے.
سبحان اللہ.
اور ایک فضیلت تو کریم رضا بھائی اتنی پیاری ہے کہ اگر بندہ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کو سنے نا, تو سینے میں دل جھوم اٹھتا ہے.
اللہ.
اب دیکھیں ہمارا مشاہدہ ہے, سنا ہے, سب نے دیکھا بھی ہوگا, جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو یوں عرض کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اے مالک مجھ پر کرم فرما دے, یا اللہ میری یہ مراد پوری فرما دے. پکارتا ہے اللہ کو, مختلف ناموں سے پکارتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کے باوجود اپنے شایان شان جب بندہ دعا کرتا ہے نا, یا اللہ مجھ پر کرم فرما دے, تو اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کے باوجود اپنے شایان شان جواب ارشاد فرماتا ہے, لبیک یا ابدی.
اللہ
اللہ.
تو بندے کو چاہیے, مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اور آپ بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات دعا کرتے ہیں, دن رات اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے, فریاد کرتے رہے, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اگر بندہ دن رات اللہ کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں ہی مشغول ہو جائے نا, تو اس کی کیا برکت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دشمنوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے. تو گویا روزی میں برکت کا ایک نسخہ بھی ہمیں یہ ملا کہ دعا کریں تو انشاءاللہ رزق میں بھی برکت حاصل ہوں.
عبد الرؤوف بھائی بات تو زبردست ہے, دعا کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس متعلق بھی کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یار آپ اپنے کام تو دیکھو, کہتے ہیں یوں, یار آپ اپنے کام تو دیکھو, بعد آپ دعا کی کر رہے ہو, یار آپ کس کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہو بھائی, کہ یار آپ اپنے کام تو دیکھو, آپ کر کیا اور پکارو گے, اللہ تم کو پکارے گا. یہ کلام ہم نے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے.
یہ بتایا گیا نا جب ہم نے حدیث پاک کی فضیلت سنی, حدیث پاک میں فضیلت سنی کہ دعا مانگنے والے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں, تو اب اگر گناہ گار ہے تو بھی اللہ ہی کو پکارا ہے نا, اس نے گناہ معاف کون کرے گا. تو بندہ چاہے جتنا ہی بدکار ہے, جتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے, اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو کر اس سے دعا کرے, انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے.
ماشاءاللہ مبلغین زبردست انداز سے جو ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں, بڑا فائدہ مند گفتگو ہے. تو اس حوالے سے اگر کچھ فوائد اور بیان کیے جائیں تو
عرفان بھائی, ویسے تو خیر دعا کے بے شمار فوائد ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن دعا کے تین بڑے فائدے بھی موجود ہیں.
سبحان اللہ.
پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا.
اللہ,
اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی,
یہی کافی.
اللہ کا سب سے پہلے دعا کا مزہ لینے کے لیے, یعنی دعا کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے, جیسے عبد الکریم بھائی نے فرمایا کہ دعا کا حکم اللہ تعالیٰ نے,
اس کے رب نے حکم فرما دیا.
جب رب نے حکم فرما دیا تو ہم بندے ہیں,
دینا اس نے کہہ دیا مانگو ہے,
ہم نے مانگا, بس لوگوں سے مانگنے سے کتنی شرمندگی حاصل ہوتی ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا رب خود حکم فرماتا ہے, تو بس دعا میں لگ جانا ہے.
لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, رب سے مانگو رب خوش ہوتے ہیں,
رب خوش ہوتے
ہیں. سبحان
اللہ. لوگوں سے مانگو تو ایک تو مانگنا ذلت, اور پھر بعض اوقات بہت ہی ذلت کا سامنا کہ ملتا بھی نہیں ہے, لیکن رب سے مانگنے میں رب خوش بھی ہوتا ہے اور رب حکم فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو.
رب سے مانگنے میں سکون بھی ملتا ہے,
بے شک
راحت بھی,
بے شک
سکین بھی ہے,
حقیقت. اور پھر یہ آقا دو جہاں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ.
سبحان
اللہ.
اب ہمیں
سبحان اللہ,
اب ایک تو ہمیں پتہ لگا کہ بھئی رب نے حکم فرمایا ہے کہ دعا مانگو, اور پھر یہ بتایا کس نے, یہ ہمیں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو, اور آپ کی سنت کریمہ بھی ہے کہ آپ دعا کثرت سے مانگا
کرتے
ہیں. دعا خود ایک عبادت بن گئی, یعنی آپ نے جو فرائض ادا کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں, لیکن اب اس کے بعد جو ہے دعا کو مانگنا ہے تو وہ بھی عبادت,
اللہ
دعا بھی جو ہے وہ عبادت کا درجہ لے گئی.
بلکہ دعا کے بارے میں تو عتیق بھائی فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز.
اللہ اکبر, بے شک بے شک,
کیا مقام ہے دعا,
کیا بات ہے. یعنی اب آپ نے جو فرائض تو ادا کرنے ہیں وہ عبادت تو ہے, لیکن اس کا مغز کیا قرار دیا گیا کہ دعا مانگو, اور اس کی افادیت اور فضائل تو الحمدللہ عبدالرؤف بھائی نے بھی بیان فرمائے, حضرت نے بھی بیان فرمائے, نوید بھائی نے, لیکن یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, یعنی وہ عبادت کا درجہ اس کو حاصل ہو گیا. تو دعا جو ہے وہ یقیناً ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے.
دعا مانگنے والے کو ملتا کیا ہے,
دعا
مانگتا ہے
جی جی,
تو پھر بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے؟
اصل میں دعا جو ہے نا, جب مانگے تو اس کو پختہ یقین ہو کہ یہ جو میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں نا یہ مجھے ملے گا.
سبحان,
بس اس یقین کی وجہ سے جو ہے نا دعا سے وہ کچھ ملتا ہے کہ پھر جنہوں نے مانگا ہے اور جن کو ملا ہے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات جن کو ملا ہے, اور وہ خود جن کو ملا ہے ان کا تو پھر
کیا بات ہے.
اور یقیناً ہم بھی کسی کی دعاؤں کا ہی ہم بھی صلہ پا رہے ہیں. ہم اپنے آپ میں اگر غور کریں تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی یا اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی کہ ہم نے دعا مانگی, یا کسی نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے, جیسے کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ اپنے مریدین کے لیے اور محبین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں فرماتے رہتے ہیں, تو یقیناً یہ پھر ہمارے پیر صاحب امیر اہل سنت کی دعاؤں کا نتیجہ ہمیں بھی حاصل ہو رہا ہے.
بے شک.
تو جو ہے یہ جب دعا اس یقین کے ساتھ جب مانگے گا نا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے جب میں دعا کر رہا ہوں تو یہ مجھے یقیناً قبول ہوگی, تو پھر اس کی جو ہے افادت بھی ملے گی. اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے تین باتوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ وہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جب وہ دعا مانگتا ہے, دعائیں مانگتا ہے یقیناً اس دعاؤں میں وہ یہ بھی کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ بخش دے, یا پروردگار مجھے مجھ پہ کرم کر دے, میری بخشش فرما دے, مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے, تو وہ اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ اس کے گناہ ایک تو بخشنے کا سبب ہے, اور دوسرا اس کو جو دنیا میں وہ مانگ رہا ہے, جو نعمتیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے, جو وہ ترقیاں چاہ رہا ہے, جو عروج چاہ رہا ہے, جو آسائشیں چاہ رہا ہے, وہ بھی اس کو جو ہے عطا کی جاتی ہیں. اور تیسرا ہے کہ اس کو آخرت کی بھلائی عطا ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
تیسرا جو ہے وہ اس کو آخرت کی بھلائی عطا ہوتی ہے, اور جب یہ آخرت کی وہ دعاؤں کا یعنی کہ ثواب کی شکل میں آخرت کی بھلائی وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ میں جو ہے دنیا میں اس کا مجھے دعاؤں کا صلہ کچھ بھی نہ ملتا اور مجھے آخرت
کی
جو اس کا صلہ
ملتا. بھائی یوں کہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا تین چیزوں سے خالی نہیں ہے,
بے شک,
ہے یا تو گناہ بخش دیتی وہ دعا اس کے, یا اس کی جو ہے دنیاوی فائدہ دے جاتی ہے, یا پھر جو ہے وہ اس کے لیے آخرت میں جمع کر لی جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آخرت میں اتنا ثواب دیکھے گا کہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش کی دعا. کیا بات ہے.
میں عتیق بھائی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے,
جلدی بہت,
بس جو میں نے مانگا بس ابھی تک ملا نہیں, ابھی تک میرا کام ہوا نہیں, اس کے بارے میں کچھ.
جی جی, اس میں جو ہے نا دعا تو ہم نے مانگنی ہے, دعا جلدی جلدی مانگنی ہے, آرام آرام سے بھی مانگنی ہے, لیکن دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی, اس میں واویلا نہیں مچانا کہ جی میں نے دعائیں مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی, میں نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں, میرے ساتھ ہی کیا ہے, میرے کو نہیں مل رہا, اس کو مل گیا, مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہا. تو یہ نہیں کرنا ہے, بلکہ دعا مانگتے رہنا ہے اور اس میں جلدی نہیں مچانی. انشاءاللہ وہ جیسا کہ ہے نا کہ وہ اگر یہاں نہیں ملے گا تو اس کا تیسرا بڑا فائدہ آخرت میں تو حاصل ہوگا. تو وہ جو ہے جلدی نہیں مچائے گا تو اس کو جو ہے آخرت کا تو اس کو جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہو گئی. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے نا وہ جلدی نہ مچائے, اور یہ بھی نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوئی, یہ کہنا جلدی مچانا کہلاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیکیج شامل کریں گے ہمارے پروگرام میں مندی چینل کے ناظرین, پیکیجز بھی شامل ہوتے ہیں. تو آئیے امیر علیہ سنت کا پیکیج دیکھتے ہیں.
برا بھلا کہنے سے بیماری چلی نہیں جاتی, بیماری کا علاج کیا جائے. اب یہ بولیں گے بھائی ڈائلیسس اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. یعنی کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے کے بجائے کہ جو عیش میں ہیں آسانیوں میں ان کو دیکھنے کے بجائے مزید جو تکلیفوں میں نا ان کو بندہ دیکھے, طریقہ یہی ہے. اب ڈائلیسس والا مریض یہ غور کرے کہ میری ڈائلیسس ہو رہی ہے, باقی کوئی مرض نہیں ہے, اور بیچارہ فلاں اگر توجہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے. ورنہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جس کو ہارٹ پرابلم بھی ہوتا ہے, ڈائلیسس بھی ہو رہی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جس کو یہ دونوں مرض ہیں وہ پھر کینسر والے پر غور کرے, یار یہ اس کو کینسر بھی ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے, بےچارے پر فالج بھی گرا ہوا ہے. اس سے میں تکلیف میں ضرور ہوں لیکن اس کے مقابلے میں کم تکلیف میں ہوں. تو یوں ہر تکلیف والے سے بڑھ کر تکلیف والا ہوتا ہے. نیچے کی طرف دیکھنا ہے, مالدار بھی نیچے کی طرف دیکھے, مالدار بڑے سرمایہ دار کو نہ دیکھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی چندن کے ناظرین کتنے پیارے انداز میں ہماری تربیت فرمائی ہے. واقعی یہ عرفان بھائی بہت زیادہ بات ہمارے اندر ہے کہ دینی معاملہ ہو تو ہم اپنے نیچے والے کو دیکھتے ہیں, وہ بھی تو نہیں کرتا, اس نے رکھے روزے رکھے اس نے, وہ بھی تو یہ نہیں کرتا, ہمیں مطلب آپ بولتے رہتے ہیں. اور جب دنیاوی معاملہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو, اور وہ اوپر بھی بہت اوپر والے,
بہت اوپر والے,
ہمارا کرائے کا گھر ہے, اس کا یوں, اس کا ایسا, اس کی بلڈنگ, تو یہ نقصان کی بات ہے. اور پھر جو بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, انہیں کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ آپ کو ایک بیماری ہے, آپ انہیں دیکھیں جنہیں دو بیماری ہیں.
اللہ,
آپ کو دو ہیں تو چار بیماری والے کو دیکھیں, کیونکہ زیادہ بیماریوں والے بھی لوگ معاشرے میں, آپ کو اسپتال چلے جائیں تو بہت سارے مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی.
مجھے یاد آتا ہے رکن شورا عدی امین عطاری صاحب کراچی کے ایک تجارتی مرکز میں جو ہے وہ نماز جمعہ آپ نے پڑھائی, آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک پرچی آئی. جب وہ پرچی آئی نا دعا کی نہیں, تو میں پریشان ہو گیا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے بچیوں کو صحت دے. یعنی تین بچیاں غالباً تھیں اور زوجہ محترمہ, سب کو جو ہے وہ خون کا کینسر تھا.
اللہ,
یہ حدیث فرماتے ہیں بھائی, دیکھ کر پرچی جو نا حیران ہو گیا, اور شخص کے لیے میں بولے آدمی بولے یار دعا کرے, یار جہاں جہاں یاد آئے بس دعا کرے. یعنی ہم کیفیت یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, یقین جانے کہ ہم اب تھوڑا سا اوپر آئے نا, جس کو بولتے تھوڑا سا اوپر ہو کر دیکھیں کہ یار لوگ دنیا میں کس طرح پریشان ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ آپ کسی کی پریشانی دیکھ کر آپ کو لگے گا یار مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی امتحان ہی نہیں دیا ہے بھائی, یہ تو یوں ہی نکل گیا. اچھا نکل بھی جاتے ہیں بہت سارے, لیکن ہم خامہ خائی میں اس کو اوڑھ لیتے ہیں, اور ایسا اوڑھتے ہیں کہ پھر اسی کے تین جو ہے نا وہ امیر نے فرمایا نا کہ الٹا سیدھا بولنا بکنا شروع کر دیتے ہیں, پھر مقصد اللہ کریم کی بارگاہ میں مایوسی والے جملے بولے جاتے ہیں, اس کی رحمت سے مایوسی والا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے. تو یہ انداز نہیں ہے. اگر آئی ہے نا آپ کا امتحان آئی گیا ہے تو آپ دعا کیجئے, دعا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا دعا نوید بھائی, وہ کون سے لمحات ہیں کہ جب دعا کی جائے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے نا, کہ دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن کوئی ایسے لمحات بھی ہیں کہ جب ہم دعا کریں اور بس جو ہے نا وہ قبولیت کی طرف چلے جائیں. ویسے تو دعا کے بارے میں بتایا کہ نقصان تو ہے ہی نہیں نا, یا تو دنیا میں مل جانا ہے या जो जिसके लिए दुआ की है वो मसले हल हो जाना, दुनिया में उसका मिल जाना है, या गुनाह बख्श दिए जाएंगे या आखिरत में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लम्हात भी बयान किए जाएं जिससे उन लम्हात में जब दुआ की जाए तो आदमी के अपने मसाइल जो है ना वो तेज़ी के साथ हल की तरफ चले जाएँ।
लेकिन जब भी अल्लाह दुआ मांगेगा और यकीन के साथ मांगेगा कि मेरी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है, तो इंशाल्लाह उसकी दुआ की उससे बरकतें मिलेंगी, और दुआ वैसे भी कबूल ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। दुनिया में उसकी कोई दुआ का असर जाहिर ना हुआ तो आखिरत में जब उसकी उस दुआ का, जिसे हम दुनियावी तौर पर कहें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, किसी ने कुछ मांगा और उसको बज़ाहिर वो ना मिला, अब वो ये समझ रहा है कि मेरी दुआ कबूल ना हुई, तो ऐसी दुआएं जिनका दुनिया में असर जाहिर नहीं हुआ, आखिरत में जब उसको उन दुआओं का अजर दिया जाएगा तो बंदा तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती,
क्या बात,
और मेरी सारी दुआएं यहाँ के लिए जमा कर दी जाती और ये सवाब मुझे जो है वो और बढ़ा कर दिया जाता,
क्या बात माशाल्लाह।
तो दुआ मांगने में कोई नुकसान नहीं, बंदे के लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है। अभी हमने हजरत सफ़वान माज़िनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाकया सुना, उसमें रात के आखिरी पहर में आप सारी रात जागते रहे, आखिरी हिस्से में आपकी आंख लगी और आपको तरगीब दिलाई गई कि दुआ मांगो। तो ये अहादीस मुबारका के हवाले से, दीगर रिवायात से, ये वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, रात का आखिरी पहर। दिन रात के 8 पहर होते हैं, यानी 8 हिस्से, 4 हिस्से दिन के, 4 हिस्से रात के। तो रात समझ लें अगर 12 घंटे की है तो हर 3 घंटे का एक दौरानिया जो है वो एक पहर कहलाएगा। तो यूं 2.5 या 3 घंटे आखिरी के, सुबह से पहले के, ये आखिरी पहर कहलाएगा। इसमें उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो दुआ करनी चाहिए, ये दुआ की कबूलियत का वक्त कहा गया, और अल्लाह ताला की रहमत पुकार रही होती है। तो ऐसे लम्हात में बंदे को गाफिल नहीं होना चाहिए, और दुआ मांगते वक्त जो है दिल में यकीन भी हो और इन औकात में ख़ास तौर पर दुआ मांगे। अच्छा, एक हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह आली में अर्ज़ की गई, कौन सी दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के पिछले पहर यानी आखिरी पहर और फ़र्जों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। तो फ़र्ज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत के औकात में से एक वक्त है। जब बंदा फ़र्ज की अदायगी कर ले तो दुआ ज़रूर मांगे, इसकी तरगीब दिलाई गई, मुख्तसर मांग ले लेकिन दुआ फ़र्ज की अदायगी के बाद ज़रूर मांगे। इसी तरह जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा बाबरकत दिन है और इसकी भी बड़ी फजीलतें हैं, तो इस दिन में भी एक घड़ी जो है वो दुआओं की कबूलियत की है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त दुआ करे तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। यही तवज्जो और यही यकीन दिल में हो कि मैं इस वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है और मेरी ये दुआ इंशाल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। इसी तरह यौम अरफा, अरफा के दिन, अच्छा इसी तरह मज़लूम की दुआ, ये भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है, और मुसाफिर की दुआ, ये भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है, और अहदीस मुबारका में इनकी दुआओं की कबूलियत की खुशखबरियाँ दी गई हैं। और हमारे यहाँ माहौल में भी देखते हैं, दीनी माहौल में, कि जब कोई इस्लाम भाई सफ़र पर जा रहे होते हैं या हमें कोई इस्लाम भाई मिलते हैं जो काफिले के मुसाफिर हैं या दीगर मतलब है कि कोई और सफ़र में निकले हैं इस तरह, तो हम उनसे दुआ का कहते हैं कि हमारे लिए दुआ ज़रूर करना, और कहना भी चाहिए क्योंकि वो मुसाफिर है और मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती है। अच्छा, इसी तरह एक और हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए। या अपनी औलाद के लिए जो भी दुआ मांगे इनकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। तो बच्चों को भी चाहिए, औलाद को चाहिए, चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर 50 साल के भी हो जाएँ और वालिद और वालदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ ज़रूर करवानी चाहिए। کیونکہ ان کے حق میں ان کی دعا قبول ہی قبول ہے.
سبحان اللہ.
اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں دنیا میں کامیابی, اور خاص طور پر اخروی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازتے رہنا چاہیے. تو یہ چند لمحات ہیں جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں, اور ان میں ان قیمتی گھڑیوں میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. اور بندے کو دعا مانگتے وقت دل کا اعتقاد رکھنا چاہیے اور دل کی گہرائی اور توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں نا کتنی بڑی بات بیان کی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی.
سبحان,
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جواب عطا فرماتا ہے ادعونی واستجب لکم, تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے, لیکن ہمیں مطلب ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہوتا. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی. بے توجہی سے دعا مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دعا کی قبولیت پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم جب بھی دعا کریں دعا کرنے کی توفیق عطا.
نوید بھائی آپ نے یہ بات کی نا جب والدین سے دعا کرائے, تو میں ایک اسلامی بھائی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں آپ نے ملتا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کے بچے کی شادی ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے نا شاپنگ کرنے نکلنا تھا بچے کی شادی کے لیے, تو میرے تو والدین کا انتقال ہو گیا, میں میرے گھر والی کے والدین زندہ ہیں, تو میں اپنے بچے کے ساتھ فیملی کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. اور میں نے کہا کہ بھائی اب میں اپنے بچے کی شادی کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں, تو میں آیا ہوں آپ کے پاس, آپ دعا کریں. دیکھیں کہ بڑوں سے دعا کرانا زبردست یہ انداز ہے. اچھا بہت شکریہ, یہ بڑا پیارا انداز ہے. اچھا جہاں جہاں دعا دعا کے وقت کے لمحات ہیں نا, وہاں الفاظ کا بھی بڑا دخل ہے کہ دعا کے دوران بہترین الفاظ کا چناؤ بندے کو کسی مصیبت پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے. غیر محتاط الفاظ بندے کو آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. جب آدمی دعا کرے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت خاص ہے. یعنی ہمیں تو یوں تاکید کی گئی کہ بھائی بندے سے بھی بات کرو تو تھوڑا, اب جب اپنے رب سے گفتگو کرے گا التجائیں کرے گا تو کیسا انداز ہونا چاہیے. بنی اسرائیل میں بسوس نام کا ایک شخص تھا, اسے حکم ہوا کہ تیری تین دعائیں قبول ہوں گی. اس نے اپنی بیوی کے لیے بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جانے کی دعا کی. اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی, مگر خوبصورتی کے غرور نے بیوی کو شوہر کا نافرمان بنا دیا. تنگ آ کر بسوس نے اسے بھوکنے والی کتیا بن جانے کی بد دعا دی. یہ بد دعا فوراً قبول ہوئی اور وہ کتیا بن گئی. بسوس کے بیٹوں نے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر باپ سے سفارش کی, تو اس نے دعا کی الہی اسے پہلے والی شکل و صورت عطا کر دے. یہ دعا قبول ہوئی اور اسے پہلے جیسی صورت عطا کر دی گئی. یوں بسوس نے لفظوں کا غلط انتخاب کر کے قبولیت سے سرفراز ہونے والی تین دعائیں ضائع کر دی. یہ بڑا عبدالرؤف بھائی دخل ہے کہ آدمی کے الفاظ کا چناؤ, موقع بھی ملا
جی جی,
لیکن وہ الفاظ کی صحیح ادائیگی یا یوں کہ یہ خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بڑا معاملہ خراب ہوا. وہ آئی ہوئی نعمتیں سمجھیں چلی گئیں آپ. تو یہ جو ہے دعا کس انداز سے کرنی چاہیے اور کن یقین کے ساتھ کرنی چاہیے؟
دیکھیں ایک بندہ مومن اس بات پر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اصل حاکم اصل مالک اللہ تبارک
اللہ و تعالیٰ اللہ ہے.
اور جو کچھ بھی ملنا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے ہی ملنا ہے.
بے شک.
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے ہی ملنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. جیسا کہ ابھی ہم مبلغین سے بھی سن رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم نے سن لیا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا.
بے شک.
تو اب یہ یقین جو ہے نا یہ بندے کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے نا, دعا مانگتے وقت اگر بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے نا تو یہ دعا کی جو تاثیر ہے اس میں طاقت پیدا ہوتا ہے. اب کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے لیکن توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے, یقین نہیں ہوتا, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, یہ وسوسے اور شکوک و شبہات جو ہے نا اس, یہ دعا کی تاثیر میں کمی واقع کر دیتے ہیں. بندہ جب بھی دعا مانگے وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ دعا مانگے کہ میری دعا رائے گا نہیں جائے گی, کیونکہ دینے والی ذات جب وہی ہے نا تو میں اسی سے مانگوں تو انشاءاللہ مجھے عطا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے وقت جو ہے عاجزی و انکساری بھی ہونی چاہیے بندے کے دل میں جو ہے, جیسے کہ ہم نے شروع میں سنا کہ دعا کا مطلب ہی, دعا کا معنی ہی یہ ہے کہ پکارنا, مانگنا, التجا کرنا. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے نا تو اپنے آپ کو منکسر المزاج بنا لے, بالکل عاجز کر لے اپنے آپ کو, بالکل ندامت کے ساتھ شرم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے. اور یقین یہ رکھے کہ میں جس رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں وہی تو سارے خزانے کا مالک ہے, وہی تو سب کو عطا فرمانے والا ہے. بیماریاں بھی اسی نے دور کرنی ہے, پریشانیاں بھی وہی دور کرے گا, اور نعمتیں بھی وہی مجھے عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ جب اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو.
اللہ
یاد رکھو کہ اللہ پاک غافل دل کی دعا نہیں سنتا.
اللہ
یہاں غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یہ ہمیں مطلب تنبیہ بھی کر دی گئی نا, غافل نہ رہے. ایک واقعہ اس پر یاد آ رہا ہے, حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں, اپنی امت پر شفیق ہیں, مہربان ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا. اب آپ نے یہ فرمایا, آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی. اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ رحیم و کریم ہوں.
اللہ
سبحان اللہ,
یہ بندہ دعا تو مجھ سے کر رہا ہے
سبحان اللہ,
مگر اس کا دل کہیں اور ہے.
اللہ
دنیا میں لگا ہوا ہے, اس کی بکریاں ہیں, اس کا دل, اس کا دھیان جو ہے نا دنیا کی طرف لگا ہوا ہے. یہ اگر دل سے دعا مانگتا تو اس کی دعا قبول ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی, آپ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے, اس کی اصلاح فرمائی, بھائی تم دعا مانگ رہے ہو, اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرو, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنے اندر انکساری پیدا کرو, رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دعا مانگو. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت پر اس نے پھر اسی انداز سے دعا مانگی کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور جناب زبان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرمایا, اس کی حاجت پوری ہو گئی. تو یہاں ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم دعا مانگے نا تو ہم اپنے دل کو, دھیان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے دماغ کو دنیا سے بالکل بے تعلق کر لیں, صرف اللہ کی طرف راغب ہو کر دعا مانگے, انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے بیڑا پار ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے, نہیں قبول ہوتی. تو ایک تو وہ والی بات ذہن میں رکھی جائے جو ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی دعا تین فائدوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو دنیا میں جیسا مانگا ویسا مل گیا, یا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یا پھر آخرت کے لیے جمع ہوتی ہے. بعض اوقات بظاہر نظر آتا ہے کہ نہیں مل رہا, تو اس پر غور کر لیا جائے کہ میں مانگ جو رہا تھا تو میرا مانگنے کا انداز درست تھا.
صحیح کہا آپ نے عرفان بھائی, دعا کی قبولیت کی شرائط بھی ہیں, اور دعا میں جلدی بھی نہیں مچانی چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. صبر کرے, تحمل, اور اللہ کی دربار میں گڑ گڑاتا رہے, دعائیں مانگتا رہے. دعا ایک طاقت ہے اور رب کریم قبول بھی فرماتا ہے, اور خود رب نے حکم دیا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اب نہ قبول ہونے کی وجوہات جو ہے نا وہ ہماری طرف سے ہیں, وہاں سے گیٹ کھلا ہے, جو مانگیں گے ملے گا, لیکن جو اس کی آداب ہیں, جو شرائط بیان کی گئی ہیں, اس کا ہونا بھی ضروری ہے. مفسرین کرام نے کچھ باتیں بیان کی ہیں, دعا مانگنے میں اخلاص ہو,
اللہ
اخلاص ہو, دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, اللہ سے مانگے, اللہ کے لیے مانگے, ساری توجہ اللہ کی طرف ہو, تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی. دعا مانگتے وقت دل کسی اور سمت مشغول نہ ہو, جیسے آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کی روایت ابھی آپ کو بیان کی گئی کہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے, گڑ گڑا بھی رہا ہے, اس طرح دعا مانگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر رحم آیا کہ مطلب میں عطا کر دوں اس کو, اتنی مطلب بظاہر تھا. ظاہر تو واقعی وہ عاجزی والا گڑ گڑاہٹ بھی تھی اور رو بھی رہا تھا, لیکن دل بکریوں میں اٹکا ہوا تھا. تو ہم غور کر لیں ہم کس طرح دعا مانگ رہے ہیں. پھر تیسری بات علماء نے ارشاد فرمائی
کہ جو مانگ رہے ہیں نا وہ چیز ہو شرن درست, وہ چیز نہ ہو کہ جو شرن درست ہی نہیں مانگنا.
یہ بھی ضروری,
یہ بھی بہت ضروری بات. ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ دعا مانگنے والے کا اللہ تعالیٰ کے رحمت پر یقین کامل ہو, پکا یقین ہو کہ جو مانگ رہا ہوں رب دے گا, اور وہ پہلے والی شرائطیں بھی ہوں ذہن میں, وہ حرام کے لقمے سے بھی محفوظ ہو. اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو, ٹائم لگے, جیسے کہ مفسرین نے بہت سارے واقعات ایسے بیان کیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں تو بہت ٹائم کے بعد جا کر ان کی دعائیں قبول ہوئیں, تو جلدی نہ مچائے, یقین رکھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے کب فائدہ مند ہے, یہ رب ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح دعا مانگیں گے, قبولیت کی شرائط پائی جائیں گی, تو تین میں سے ایک فائدہ اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں, ابھی بھی ایک سیگمنٹ کا وقت ہے. عرفان بھائی
سیگمنٹ ہے, ان کی بھی سنیے, آئیے سنتے ہیں,
ان کی بھی سنیے, دیکھتے ہیں.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
امیر اہل سنت مدینہ منورہ سے رخصتی کا وقت تھا تو الوداعی حاضری تھی. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ رکن شورا حاجی یعفور رضا آج کل ماشاءاللہ ہیں, تو ان کو ارشاد فرمایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں میرے ساتھ چلیے تو الوداعی حاضری دینی ہے. ہم چلے اور امیر اہل سنت مسجد نبوی شریف میں حاضری دی, اور جو ریاض الجنہ ہے اس کے حدود جہاں اینڈ ہوتے ہیں, یعنی پہلے سبز اور لال قالین الگ الگ ہوتے تھے, آج کل تو سب جگہ سبز ہی ہیں, تو وہ جو ریڈ کلر کے قالین تھے آپ وہاں سے الوداع پڑھنا شروع ہوئے اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ میرے چہرے کے سامنے رہیے گا. اور پھر ہم دونوں امیر اہل سنت کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور امیر اہل سنت قبلے سائڈ پر آپ کا چہرہ مبارکہ تھا, اور دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے الوداع کرتے ہیں نا, دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے الوداع تاجدار مدینہ, دونوں ہاتھوں سے اس طرح آپ الٹے قدم ہٹنا شروع ہوئے. وہ ایک ایسا منظر تھا اس وقت, تو ہمیں مطلب ہے بس ایک خیال ہی آتا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے, بسا ہوا ہے دماغ میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک عاشق مدینہ جب رخصت ہوتا ہے مدینہ منورہ سے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے, تو آپ رخصت بھی ہو رہے تھے اور تمام صحن مبارکہ جو ہم آج کل جسے چھتریوں والا صحن کہتے ہیں اس سے بھی آپ الٹے قدم رخصت ہوئے, اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ بالکل گیٹ تک آپ تشریف لے آئے, کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی. امیر اہل سنت دروازے پر آ گئے اور وہ جس طرح مسجد سے نکلنے کا طریقہ ہے الوداع جاری ہے, اور زار و قطار آپ رو رہے تو اشک بہا رہے تھے, تو آپ دروازے سے باہر آئے تو ہم نے گزارش کی کہ آپ اب تھوڑا سا چہرہ اس طرح کر لیں, عام آدمیوں کی طرح تو چلے گئے. پھر تھوڑا سا باہر نکلے, پھر مسجد شریف کی طرف آپ نے اسی طرح رخ کر لیا اور پھر الٹے قدموں اسی طرح رخصت ہوتے رہے. پھر وہ پرانا کبوتر چوک مشہور تھا, وہاں پہ آپ اسی طرح الوداع کرتے ہوئے آ رہے ہیں, دونوں ہاتھ پورے اٹھا کر الوداع پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر آپ فٹ پاتھ پہ تشریف لے گئے اور پھر وہ بھی مطلب الوداع ہوتا رہا. بڑی جذب و کیفیت کا عالم تھا میرے لیے سنت کا. روتے بلکتے اپنے رہائش گاہ تک تشریف لائے اور پھر وہاں الوداع کی محفل شروع ہو گئی. وہ اسلامی بھائی جو وہاں چل مدینہ میں امیر اللہ سنت کے ساتھ گئے ہوئے تھے, وہ الوداع کی ایک محفل رکت انگیز شروع ہوئی, اور پھر وہاں سے لوگوں نے روتے ہوئے, کہتے ہیں نا روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں, تو وہ تو واقعی روتے ہوئے سامان سفر مدینہ پاک سے باندھ بھی رہے تھے, اور کوئی دیوار سے چمٹا ہوا کھڑا تھا تو کوئی دروازے سے چمٹا ہوا رو رہا تھا, کوئی ہاتھ پکڑ کے بلا رہا تھا. اب چونکہ مجھے دیگران کی حکم ملا تھا کہ بھائی ان ساروں کی خدمت کرنی ہے, امیر قافلہ ہے آپ, حکم ملا تو پھر میں ان کے ساتھ سامان وغیرہ رکھوانے میں چلے گئے. جب امیر سنت مدینہ پاک کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے یہ تصور دیا کہ سب سے پہلے جو مدینہ میں داخل ہوں گا وہ میں ہوں گا, لہٰذا سب سے اگلی سیٹ تھی, اور الوداع کے وقت یہ تصور دیا کہ سب سے آخری سیٹ پہ میں بیٹھوں گا, کیونکہ الوداع کے وقت نہ تم سب میں سب سے آخر میں جدا ہوں. امیر سنت تو مبارک سرزمین سے بھی جدا گانا انداز میں جدا ہوتے ہیں, تو آپ کا بڑا پیارا انداز تھا, بار بار آپ کا روضہ انور کی طرف اپنا چہرہ کر کے فریاد کرنے کا اور الوداع پڑھنے کا. جب بس میں بیٹھے پھر الوداع شروع ہو گیا. جو شرکائے قافلہ تھے ان پہ اتنا رقت طاری تھی کہ بس بس میں ان کی دلی طور پہ یوں کہیں کہ چیخنے کی آوازیں تھیں.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
مدی چینل کے ناظرین ابھی آپ نے سنا سیگمنٹ, ان کی بھی سنیے. اور مبلغ دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدینہ طیبہ سے واپسی کا ذکر کر رہے تھے.
اللہ سب کچھ عاشقان رسول جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آج ہی
پروازیں شروع ہو چکی.
جی ہاں
الحمدللہ آج کی پروازیں. کاش ایسا کرم ہوتا کہ جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو.
اللہ
اس سال حج کی سعادت پانے والوں میں ہمارا نام بھی ہوتا.
آمین.
جو حجاج کرام حج کے سفر پہ ہیں اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے.
آمین.
باقی شہر مدینہ کی حاضری بہت بڑا شرف ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ جو عاشق مدینہ جاتا ہے تو جاتے ہوئے بھی رو رہا ہوتا ہے. مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. عاشق تو مدینے جاتے ہیں تو بھی رو رہے ہوتے ہیں. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی واپسی کے مناظر ابھی مندی چند کے ناظرین آپ نے بھی دیکھے کہ مدینے سے واپسی واقعی عاشق کے دل پہ بڑی گراں گزرتی ہے. بڑا تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ چھوڑ کر آنا واقعی کسی عاشق کا حال دیکھیں تو پتہ چلتا ہے مدینہ کیا ہے.
اللہ
مدینے سے محبت کیا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی ایسی والہانہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. اگر چند اشعار سنا دیں. مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ.
مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جب افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. نظر شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. پیچیدہ پیچیدہ کا میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. طواف خانہ
احرام میں ہستی دیکھ کر بو سیدا بو سیدا میرا احرام میں ہستی دیکھ کر بو سیدا بو سیدا مدینے کا سفر ہے اور
سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کا سفر ہے میں نم دیدہ نم کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہمارا موضوع ہے دعا کی طاقت اور اس پر مبلغین گفتگو بھی کر رہے ہیں. کریم بھائی ایک انداز ہم نے یہ دیکھا ہے کیفیت اس وقت ہم اگر دیکھیں نا تو بڑی عجیب لوگوں کی ہو گئی ہے. جہاں دعا کرانے والا ٹول پکڑ جائے نا تو بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جی یہ ذہن سے چیز نکل جاتی ہے کہ میں کس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہوں, کس کے دربار میں میں نے التجائیں کی ہیں. ہاں ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے ارے بھائی اتنی لمبی دعا کرا دی, اتنی بڑی دعا کر دی. یہ ایک عجیب انداز ہے جبکہ اللہ کے محبوب ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں, قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو. اور دعا کے بارے میں ہم آئے گا بھائی تمہارا ہتھیار ہے دعا, جو ہے تمہارے لیے جو ہے بہترین مددگار ثابت ہونے والی چیز ہے. لیکن کیفیت مدنی چین کے ناظرین ہم نے دیکھا ہے, اللہ کریم ہمارا دل دعا میں لگا کر رکھے. اچھا ہم ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے اور اس کے متعلق آپ کی رائے بھی لی جاتی ہے, پروگرام میں شامل بھی کی جاتی ہے. تو اگر اس تصویر کے حوالے سے اگر کچھ کالز وغیرہ ہوں تو
اس تصویر کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے دماغ کو نور سے منور کرو. دماغ کی خوراک علم ہے, اسی لیے کسی نے فرمایا کہ ان العلم نور, علم بے شک علم نور ہے.
سبحان اللہ. یہ کالر کہہ رہے ہیں کہ بھائی دماغ کو جو ہے وہ علم کے نور سے منور کر لیں. کیا کہتے ہیں نوید بھائی آپ ان
بے شک
کالر کی بات پر؟
بالکل ہونا چاہیے کہ انسان ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے علم دین حاصل کرے. علم دین کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں پہ بھی نکھار آئے گا اور انشاءاللہ اس کی عبادتیں بھی درست ہوں گی. اور جیسے ابھی ہم نے دعا کے آداب یعنی دعا پر بات کر رہے ہیں تو دعا کے لیے بھی آداب سیکھ لیں.
سیکھنے
دعا مانگنے کے لیے دعا کے آداب, آداب کون سی دعا کرنی ہے کون سی نہیں کرنی, بعض ممنوع دعائیں بھی ہیں.
صحیح.
یہ دعا کے آداب تو اس طرح اگر کتاب پڑھے گا اس سے علم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا علم کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی اور ذہن انشاءاللہ تعالی علم کے نور سے منور ضرور ہوگا.
سبحان اللہ.
انشاءاللہ
دوسری کال دیجیے.
تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ بہت شخص اپنے وقت کو علم کے اصول میں لگا رہا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے.
کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ہمارے کالر نے عتیق بھائی کہا کہ وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ وقت کی قدر ہو رہی ہے, کتاب سے فیض لیا جا رہا ہے اور دماغ میں.
یس
کالر یہ کہہ رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
یہ کالر ایک جانب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ہے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس دماغ میں وہی کچھ ڈالا جائے کتاب سے, اچھی کتاب سے ڈالا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑھا جائے. تو کالر کا یہی میرے خیال مفہوم ہے
جی
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کتاب اچھی کتابوں سے اچھا مواد جو ہے
دماغ اچھے وقت پہ لے لیا جائے,
اچھے وقت پہ لے لیا
جائے. اور یہ کالر ہے تو
یہ تصویر ہمیں یہ سکھا دی ہے کہ کتابوں سے دوستی رکھنا ہماری سوچ فہم اور شعور کو بہتر بناتا ہے. مطالعہ کرنا روحانی اور ذہنی غذا ہے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے جی عبد الرؤف بھائی. مطالعہ کرنا جو ہے ذہنی اور روحانی,
بالکل بہت انہوں نے اچھی بات ارشاد فرمائی کالر نے, ہمارے اچھی سوچ ارشاد فرمائی. دیکھیں جس طرح ایک گاڑی چلتی ہے اور گاڑی کی جو خوراک ہے نا وہ پیٹرول ہے, پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی. اب دماغ کا پیٹرول کیا ہے, دماغ کی خوراک کیا ہے, دماغ کی غذا کیا ہے, وہ اچھی معلومات اچھی چیزیں.
صحیح.
اور اچھی چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں, کتابوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو کالر نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتابوں سے دوستی کرے, کتابوں سے دوستی رکھے اور کتابیں بھی اچھی کتابیں ہوں, دینی کتابیں ہوں جن سے اسے کچھ اچھا مواد حاصل ہو. یہ چیزیں اپنے دماغ کے اندر ڈالے اور دماغ کو خوراک اچھی ملے گی تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی, نیک اعمال کی طرف رغبت ملے گی اور یوں انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار.
وہ تھوڑا سا ترقی کر گیا نا, کتاب سے ہم جو ہے وہ موبائل ٹیپ پر آ گئے, تو کیا کتاب ہی پڑھے یا اس کے اس
اصل میں یہاں تو چونکہ تصویر دکھائی گئی تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے نا, ورنہ دماغ کی خوراک جو ہے وہ مطالعہ, تو وہ ہم اس طرح لیب سے بھی لے سکتے ہیں, موبائل کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, لیکن لیں وہی جو اتھینٹک ہو, علماء اہل سنت کی طرف ملا ہوا. اس میں دیکھیں ہر ایک شخص کی بات کو بھی مطلب اس طرح نہیں لیا جا سکے گا.
صحیح, زبردست. اور کوئی کال ہے تو
یہ تصویر میں یہ سبق دیتی ہے کہ اس کی علامت ہے کہ کتابیں اور مطالعہ انسان کے دماغ کو ایندھن فراہم کرتے ہیں. جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے ہی انسان کے ذہن کو ترقی کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے.
جی, زبردست بات کی ہے ہمارے کالر نے, کہ جس طرح جو ہے گاڑی چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے,
گاڑی آگے بڑھتی
ہے, آگے بڑھتی ہے,
دماغ
کو آگے بڑھانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک ہی سمت کو پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں, زندگی پوری اس پہ تمام کرتے ہیں, لیکن اگر مطالعہ ہو, کتابوں کو پڑھنا ہو, تو انسان کی زندگی کھلتی ہے, دماغ کھلتا ہے زبردست. اور کوئی کالر ہے؟
اس تصویر سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ مومن کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا.
کیا بات,
کیا بات,
خوبصورت بات. اللہ اللہ, کیا بات ہے عبدالرب بھائی.
حریص ہے مومن, نیکیوں کا حریص ہے, اور نیکیوں کا جب حریص ہے ظاہر ہے وہ معلومات حاصل کرے گا, علم دین حاصل کرے گا, تو وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرے گا. مومن کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا.
یہ حقیقت ہے, جس کو مطالعے کا شوق ہو نا تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا کتاب پڑھے بغیر.
مطالعہ بھی ایک نشہ ہے, جب آدمی مطالعہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اب اگر مطالعہ نہ کرے تو اسے مزہ ہی نہیں آتا, اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ کیا مجھ سے رہ گیا, کیا چیز چھوٹ گئی. تو یہ واقعی بہت زبردست بات ہے,
یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو. اچھا, رجحان اپنا اپنا ہوتا ہے, کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ ہے تو کچھ جو ہے دنیاوی جو ہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی یہ ہے کہ جس کو بڑھ جائے نا شوق, لگ جائے شوق, تو وہ بولتے ہیں کہ خوراک بن جاتی ہے, کہ جب تک پڑھے گا نہیں سکون نہیں آئے گا, چین نہیں ملے گا. اور بلکہ کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ نیند ہی نہیں آتی ان کو, بولا بھائی جب تک کتاب نہ پڑھے نہ تو سکون نہیں ملتا. ایک سیگمنٹ ہے مفتی قاسم صاحب کا, انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں.
تاریخ کبیر کے اندر یہ حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا, یعنی وہ بندہ میرے ذکر میں اتنا لگا رہا کہ وہ مجھ سے دعا بھی نہیں اس نے مانگی, بلکہ دعا مانگنے کی جگہ بھی وہ میرا ذکر ہی کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس ذکر کرنے والے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. جو مانگنے والے ہیں ان کو اتنا نہیں ملے گا جتنا نہ مانگنے والے کو ملے گا. کہ اس نے کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا, وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے.
زبردست. اچھا, ہم تو جب سے بات کر رہے ہیں مانگنے کی نا, کہ دعا کرو, مفتی صاحب نے زبردست طرف توجہ دلائی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے مانگنے کی طرف نہیں جاتا, اللہ اس کو اور بڑھ کر عطا فرماتا ہے. مانگے بھی نہیں اور عطا بھی کیا جاتا ہے, کیا
کہا. ذکر میں مشغول رہا, مانگنے کا وقت نہ ملا,
کیا بات.
تو مانگنے والوں سے زیادہ رب عطا فرماتا,
کیا بات.
سبحان اللہ.
کریم بھائی یقین کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کرے نا آدمی, نقصان ہے ہی نہیں مسلمان کو کسی بھی حال میں, کسی بھی حال میں نقصان ہی نہیں ہے. مصیبتیں آئی ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں, دعائیں کر رہا ہے تو التجائیں قبول ہو رہی ہیں, تو دنیا میں بن رہا ہے نہیں تو آخرت میں جمع ہو رہا ہے, نقصان ہے ہی نہیں. واہ, کیا کمال بات ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کریم جو ہے برکت عطا فرمائے, دعا کی طاقت ہمیں عطا فرمائے.
آمین.
ایک کتاب کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے, آئیے تعارف دیکھیں.
مسجد الحرام کے وہ 11 مقامات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی, مکہ مکرمہ کے 10 نام, مکہ مکرمہ کی 19 خصوصیات, حجر اسود کی 4 خصوصیات, مدینہ منورہ کے 12 نام, مدینہ منورہ کی 18 خصوصیات, مسجد نبوی کے 8 ستون رحمت. یہ دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ امام مالک, اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ, مولانا سردار احمد خان, مفتی احمد یار خان نعیمی, ان تمام بزرگان دین رحمت اللہ علیہ علیہم اجمعین کے حرمین طیبین کے دلچسپ و خوبصورت واقعات، یہ سب آپ پڑھ سکیں گے ایک ہی کتاب میں جس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے۔
مکتبۃ المدینہ،
عاشقان رسول کی 130
حکایات،
یہ کتاب ہے کریم بھائی آپ کے پاس؟
عاشقان رسول کی 130 حکایت۔ میں ان تمام مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا جو اس دفعہ حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان تک یہ کتاب نہ پہنچی ہو، تو آپ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور ان حجاج تک پہنچائیں۔ اگر یہ کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی تو انشاءاللہ مکے مدینے کے سفر میں ان کے لیے یہ کتاب بہترین رہنما ثابت ہوگی، ان کے عشق و محبت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس میں عاشقان رسول کی حکایات الحمدللہ موجود ہے اور بہت ساری اس میں تفصیل موجود ہے، مکے اور مدینے کی زیارت کے بارے میں بھی ہے۔ اس یہ الحمدللہ اس کا ہدیہ 480 روپے ہے اور 264 پیجز اس کے اندر پیج موجود ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری معلومات ہے اس کتاب کے اندر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا خود بھی پڑھیں، مکے مدینے کی محبت دل میں بڑھے گی اور مکے مدینے کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انشاءاللہ لطف دوبالا ہوگا۔ اور جو مکے مدینے کے مسافر بن رہے ہیں انہیں تحفہ دیں، ان کے لیے بہترین تحفہ بنے گا۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں، وقت بالکل آخری وقت چل رہا ہے، اور اس آخری وقت میں آخر میں ایک حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
کریم بھائی پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے،
ہمارے پروگرام کا آخری وقت ہے، اللہ کریم ہمیں عافیت والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ دعا میں بھی عافیت ہی ہونی چاہیے، الفاظ پر بھی غور ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار کا واقعہ، ایک انصاری صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابی کو دیکھا، وہ واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صورت انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں ان کی عیادت فرمائی، ان کا حال احوال پوچھا۔ انصاری صحابی نے اپنا حال عرض کیا اور ساتھ ہی اپنے بیمار ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے اپنا واقعہ یوں بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ان انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک روز میں مغرب کے وقت مسجد میں حاضر تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی، اسے سن کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہوا اور میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال دے اور مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کر دے مگر آخرت کے عذاب سے بچا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دعا کے بعد سے میری یہ حالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے درست نہیں کیا، تمہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو اللہ پاک سے دنیا کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے تھی اور آخرت کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے تھی۔ یوں کہتے، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، اس حدیث میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگیں تو عافیت مانگیں۔ ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ جان تھی، دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، یا اللہ، بولے ٹوٹا پھوٹا گھر دے دے، مجھے اپنا گھر دے دے یا اللہ۔ تو اللہ پاک نے گھر تو دیا مگر ٹوٹا پھوٹا ہی ملا، تو وہ مانگا ٹوٹا پھوٹا کر دی تھی۔ تو اللہ کریم ہے، آپ یہ غور کریں ہم مانگ کس سے رہے ہیں. وہ شہنشاہ ہے جو لوگ جس جو بندوں کو بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے, تو وہ کریم بادشاہ ہے. تو یہ مت دیکھیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, یہ دیکھیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں. اللہ کی شان دیکھ کے, اس کا مقام و مرتبہ دیکھ کے مانگیں, دل کھول کر مانگیں, اپنی اوقات نہیں رب کی شان دیکھ کر مانگیں, تو انشاءاللہ اللہ کریم دینے پہ قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے, جو مانگا اس سے بڑھ کر دینے پر بھی قادر ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی, اللہ سے مانگو, جو مانگنا ہے رب سے مانگیں, رب بڑا کریم ہے, انشاءاللہ وہ دینے پہ قادر ہے, جو مانگیں گے دے گا, بلکہ مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے گا. الحمدللہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں, رب کریم ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے, دعائیں مانگنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے, عاجزی انکساری عطا فرمائے, گڑ گڑاتے ہوئے رو رو کر دعائیں مانگنے, اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا, خوب دعائیں مانگیں, اور دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی والوں کو, مدنی چینل والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہمیں کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی بہتر بنائے مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.